حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عظمین حج کے سرزمین وحی کی جانب سفر کے موقع پر ادارہ حج و زیارات کے عہدیداروں اور کارکنان سے خطاب 8 جون 2022۔ اس خطاب کا مکمل اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیة الله فی الأراضین، ارواحنا فدا۔ خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز۔
میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس عظیم الہی اور اسلامی عبادت کے ذمہ داران آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوشخبری تھی کہ 2 سال کے فاصلے کے بعد خداوند متعال نے ایرانی زائرین، حج کے مشتاق اور دوسرے ممالک کے دیگر برادران کے لیے دوبارہ یہ دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ الہی دعوت ہے جو دروازہ کھول رہی ہے، آپ کے لیے راستہ کھول رہی ہے۔ یہ کسی شخص کا احسان نہیں ہے، یہ خداوند عالم کی جانب سے آپ اور حجاج کرام کے اشتیاق کی قبولیت ہے۔ انشاءاللہ آپ کا حج بہت اچھا رہے، انشاءاللہ پوری صحت و سلامتی، دعا کی قبولیت اور الہی فیوضات حاصل کر کے آپ تمام حجاج کرام بھرے دامن اور سلامتی کے ساتھ واپس لوٹیں۔ ان دو برادران نے جو کچھ یہاں بیان کیا، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن اقدامات کا انہوں نے ذکر کیا وہ یقیناً گرا قدر ہیں۔ میں حج کے سلسلے میں اختصار سے کچھ عرض کروں گا۔ حج ایک مدبرانہ الہی پروگرام ہے، ایک منصوبہ ہے۔ اللہ کے تمام منصوبے مدبرانہ ہیں، لیکن یہ پروگرام، یہ منصوبہ اپنے خاص زاویوں، خصوصیات اور پہلوؤں کے باعث دیگر تمام پروگراموں سے الگ ہے۔ یہ انسانی وجود پر، انسان کے دل پر اور انسان کی ضروریات پر خداوند عالم کے علمی احاطے کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ بھی ایک انسان نہیں بلکہ انسانی معاشرے پر، اور وہ بھی ایک نسل نہیں بلکہ تمام نسلوں پر۔ اسی علمی احاطے کی بنیاد پر خداوند متعال نے انسانی ضروریات کے مطابق اور ان ضرورتوں کے مختلف پہلوؤں کی مناسبت سے یہ منصوبہ انسان کو سونپا۔ بنین و انسان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ حج ایک ایسا منصوبہ ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال سورہ مائدہ میں حج کے بعض احکام بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے، ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ چیزیں جو ہم نے تم پر واجب کی ہیں، یہ کعبہ، یہ ہدا، یہ قلائد اور اسی طرح کی دوسری چیزیں، یہ اسی لیے ہیں کہ تم پروردگار کے علمی احاطے کو سمجھو، اس کا علم حاصل کرو، جان لو کہ خداوند عالم کس طرح تمہاری زندگی کے اسرار اور تفصیلات سے واقف ہے، اور اسی کی بنیاد پر تمہارے لیے احکام تیار کرتا ہے۔ تو کس طرح سمجھیں؟ تدبر کے ذریعے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان یوں ہی دیکھے اور ہر چیز اس کے لیے واضح ہو جائے، نہیں، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، علم اور تفکر سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ یہ ہدا جسے وہاں قربان کیا جا رہا ہے، یہ جو طواف کیا جا رہا ہے، عرفات اور مشعر میں جو وقوف کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح کی دوسری عبادتیں ہیں، ان کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حج اس طرح کا ایک منصوبہ ہے جسے خداوند عالم نے انسانی ضروریات کے تمام زاویوں سے کامل آگاہی کے ذریعے اتنی جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ انسان کے لیے طے کیا ہے، وہ بھی تسلسل کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال ہو اور ایک سال نہ ہو، نہیں، یہ لگاتار ہر سال ہوتا ہے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور جاری رہے گا۔ تو اگر ہم اس سلسلے میں اپنے اندر ضروری تدبیر پر تو اگر ہم اس سلسلے میں اپنے اندر ضروری تدبر پیدا کر لیں، تو ہم سمجھ پائیں گے کہ حج سے انسان کو ہونے والے فوائد کتنے ہیں، اور یہ فوائد انسانی زندگی کے کن کن پہلوؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے حج کے بارے میں چھوٹے سے جملے میں حج کی تقریباً مکمل حکمت کو بیان کر دیا ہے، اگر ہم غور کر سکیں۔ معصومین علیہ السلام کے بیانوں سے استفادہ کر سکیں اور قرآن میں تدبر کر سکیں. تو اس ایک چھوٹے سے جملے سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے. اسی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، البتہ صرف کعبہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد آیا ہے شہر الحرام، خدا، قلائد وغیرہ وغیرہ. یعنی پورے حج کے فلسفے کو بیان کرنا چاہتا ہے، صرف کعبہ شریف کو نہیں. یہ سب کس لیے ہیں؟ قیاما للناس. قیام یہاں پر مصدر کے معنی میں نہیں، اہل لغت اور مفسرین نے قیام کے معنی بتاتے ہوئے کہا کہ یہاں پر قیام کا مطلب ہے ما یقوم بشیء، یعنی جس سے کوئی شے قائم ہو، یعنی ستون، عمارت کسی ستون پر قائم رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں قیام. وہ ستون قیام ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حج انسانی زندگی کا ستون ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. قیاما للناس ہے، انسانوں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے، اس کے اور اس کے لیے ہے. کچھ لوگوں، ایک نسل، ایک آبادی یا ایک گروہ کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے. انسانیت کے لیے قیام ہے. یہ قیام لفظ دو بار قرآن مجید میں آیا ہے. ایک جگہ قومی ثروت کے بارے میں ہے، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ صرف یہاں ہے. خداوند عالم نے اموال کو، معاشرے میں مال کو، دولت و ثروت کو معاشرے کے قیام کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. مال کے بغیر اور دولت و ثروت کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اسے مال اور دولت کی ضرورت ہے. مادی پہلو کے لحاظ سے انسان کو اس کی ضرورت ہے. دوسری جگہ یہی ہے، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہاں بھی قیام ہے. تو یہاں قیام کا صرف مادی پہلو نہیں ہے، البتہ مادی پہلو بھی ہے، لیشہدوا منافع لہم. ان فوائد میں مادی فائدے بھی شامل ہیں، لیکن ان سے زیادہ روحانی فوائد ہیں، اخلاقی فوائد ہیں، کردار کے فوائد ہیں، طرز زندگی کو سیکھنا ہے. حج یہ سب ہے. جو کچھ آپ حج میں، یعنی حج کے انہی اعمال میں، حج کے مناسک میں انجام دیتے ہیں، وہ کل ملا کر آپ کو، یعنی پے در پے نسلوں کو یکے بعد دیگرے، یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے بنیادی چیزوں اور اہم امور کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے. کہیں پر آگے بڑھنا ہے، کہیں ٹھہرنا ہے، کہیں اجتناب کرنا ہے، اور کہیں باہمی زندگی کی تعلیم ہے. حج میں جو اہم ترین امور ہیں، ان میں سے ایک باہمی زندگی ہے. وہ لوگ جو آپس میں کوئی شناسائی نہیں رکھتے ہیں، الگ الگ کلچر اور ثقافت، مختلف جگہوں سے، مختلف رنگوں سے، مختلف زبانوں کے ہیں، مختلف نسلوں سے ہیں، یہاں پر باہمی زندگی گزارتے ہیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی تمہیں اس بات کا بالکل حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑو، مسائل پیدا کرو، بلکہ باہمی زندگی گزارو. آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک اہم چیز یہی باہمی زندگی ہے. اس وقت دنیا میں انسان کی مشکلات، صرف مسلمانوں کی مشکلات نہیں، سب انسانوں کی مشکلات کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ انہیں باہمی زندگی گزارنی نہیں آتی. ایک دوسرے سے منظوری کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جگہ تنگ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. حج باہمی زندگی کی تعلیم دیتا ہے. ایک محدود عرصے میں آپ کو باہمی زندگی کا ایک نمونہ عمل دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارو. ایک دوسرا نمونہ سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم ہے. احرام سادہ زندگی گزارنے کا ہی تو مظہر ہے. مطلب یہ کہ احرام میں کوئی اضافی لباس نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ آپ کے جسم کو ڈھک دے. یہ سادہ زندگی گزارنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی اسی طرح کا لباس پہنیں اور احرام پہن کر زندگی بسر کریں، نہیں. لیکن حج یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کام کو سیکھو، کیسے سادہ زندگی گزاریں، سیکھو کہ کس طرح سادہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، سادہ زندگی کی ترویج کرنی چاہیے. یہ بھی پچھلی بات کی طرح ہی ہے، یعنی باہمی زندگی. اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے بہت سارے مسائل اور پریشانیاں، توسیع پسندی، عیش و عشرت، آرائشی چیزیں اور ایسی ہی دوسری باتوں کی وجہ سے ہیں. دنیا کی دولت و ثروت کا بہت بڑا حصہ ان چیزوں پر خرچ ہوتا ہے ہر جگہ. افسوس کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے. دوسری جگہوں پر 10 گنا زیادہ 100 گنا زیادہ ان چیزوں پر خرچ ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ کو سادہ زندگی گزارنی ہے۔ یعنی حج کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ کچھ سکھانا چاہتا ہے تو اس طرح سکھاتا ہے، یعنی آپ کو یہ کچھ دن اس طرح سادگی سے گزارنے ہوں گے۔ یہ بھی ایک طرز تعلیم ہے، ایک طرز زندگی ہے۔ اگلی بات اجتناب اور پرہیز کی مشق ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمیں دنیا میں پرہیز کرنا چاہیے، زندگی میں ان سے دور رہنا چاہیے۔ انسان حریص ہے، وہ پرہیز کرنا نہیں جانتا یا نہیں چاہتا۔ حج پرہیز کا درس دیتا ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے احرام کے ذریعے حرام ہونے والی چیزوں سے۔ احرام کی حالت میں جن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے وہ سب معمولی چیزیں ہیں، لیکن پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے جسم پر ایک کیڑا بھی ہے تو اسے نقصان نہیں پہنچانا، یہ بہت سخت کام ہے۔ آپ کو عادت ڈالنی چاہیے کہ سنورنے کے لیے آئینہ نہ دیکھیے، اسے سیکھنا ہے۔ یہ ایک پرہیز ہے جو عام حالات میں لازمی نہیں، لیکن یہ پرہیز کی تعلیم ہے، ہمیں پرہیز کرنا سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کچھ چیزوں سے زندگی میں پرہیز کرنا ہے، ہمیں اس کی مشق کرنی ہے۔ یہ حج میں کی جانے والی مشقیں ہیں۔ دیکھیے یہ انسانی زندگی کی کتنی اہم چیزیں ہیں، وہ باہمی زندگی بھی، وہ سادہ زندگی گزارنا بھی، اور یہ پرہیز کی مشق بھی۔ ایک اور دوسری بات ان چیزوں کو استعمال نہ کرنے کی مشق ہے کہ جو آپ کی دسترس میں موجود ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہی ہیں، کچھ لحاظ کرتے ہیں، کسی دوسری کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن کبھی جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، بیت المال ہے جو ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو ہم کوئی جواز تراش لیتے ہیں اور اس بیت المال سے کوئی چیز کسی نہ کسی طرح اور کوئی نہ کوئی جواز بنا کر حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے جو ہمارے اختیار میں آ گئی ہے، جب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی تو ہم یہ کام نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی ایک طرح کی بلا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی بلاؤں میں سے ایک ہے کہ جب کوئی چیز اس کی رسائی میں ہو، اس کی دسترس میں ہو، تو اس سے اجتناب اور اس کے بارے میں نفسانی خواہش سے مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے معاملوں میں اس کی مثال موجود ہے۔ فرض کیجئے کہ نامحرم سے تعلق، جنسی مسائل وغیرہ، کوئی چیز آپ کے اختیار میں آ جاتی ہے، آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اب اگر یہ چیز آپ کے اختیار میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مباح ہو گئی ہے۔ یہ چیز قرآن مجید حج میں ہمیں سکھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدکم ورماحکم۔ حج کے ایام میں چونکہ بری جانور کا شکار حرام ہے، اس لیے جانور بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا شکار نہیں کیا جائے گا، وہ آپ کی دسترس میں آ جاتے ہیں۔ اس ہرن یا پہاڑی بکری کا شکار اگر آپ عام دنوں میں کرنا چاہتے تو یہ بہت سخت اور مشکل کام ہوتا، لیکن اس وقت نہیں، اور اس وقت اس تک آپ کے ہاتھ پہنچ جائیں گے، نیزہ بھی پہنچ جائے گا، لیکن اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ لیبلونکم اللہ، خداوند متعال تمہارا امتحان لیتا ہے، بشیء من الصید، ایک طرح سے شکار کرنے سے، البتہ بات غیر حرام شکار کی ہے۔ کچھ طرح کے شکار تو عام حالات میں بھی حرام ہیں، لیکن یہ بات اس شکار کی ہے جو عام حالات میں حرام نہیں ہے۔ حج میں احرام کی حالت میں حرام ہے، خدا اس کے ذریعے آپ کا امتحان لے رہا ہے، یعنی اس بات کی مشق کرنا اور یہ سیکھنا کہ جب کوئی چیز آپ کے اختیار میں آ گئی تو بس اس بنیاد پر اس پر ہاتھ نہ ڈال دیجئے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور کوئی متوجہ نہیں ہے۔ البتہ یہ صرف کچھ نمونے ہیں، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ میں نے گزشتہ برسوں میں طواف، وقوف اور کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں کافی باتیں کیں۔ دوسروں نے اس بارے میں ہم سے زیادہ اور ہم سے بہتر انداز میں گفتگو کی ہے۔ میں کچھ باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قیام للناس، یعنی یہ زندگی حج پر محور ہے۔ زندگی کے بہت سے بنیادی امور، زندگی اور طرز زندگی کی اصلی راہیں آپ کو حج میں پتہ چلتی ہیں، یعنی حج پر غور کرنے، حج پر توجہ دینے سے آپ یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں صرف موجودہ نسل کی نہیں، تمام نسلوں کی ہیں۔ 1400 کچھ سال سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اس کے بعد بھی خداوند متعال کے فضل سے ہزاروں برس تک موجود رہیں گی، قیامت برپا ہونے تک حج ایسا ہے۔ خداوند متعال نے ایک مختصر سے جملے میں اسے بیان کیا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ بہرحال اب میں حجاج کرام اور حج کے محترم ذمہ داروں سے کچھ سفارشات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ حج کے ذمہ داروں کو اس کام کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ آپ میں سے ہر کوئی جس طرح سے بھی، چاہے نمائندگی کے شعبے میں، چاہے حج اور ادارہ حج کی مینجمنٹ کے شعبے میں، یا تعاون کرنے والے دوسرے شعبوں میں، جیسے حفظان صحت کا شعبہ، سیکیورٹی کا شعبہ، ہلال احمر کا شعبہ، تبلیغ کا شعبہ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور تعاون کرنے والے تمام افراد، سبھی کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اہم کام کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک اہم کام میں مشارکت کر رہے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ واقعی نیکی اور تقوی میں تعاون ہے۔ اس کام کی قدر کیجئے، اس کی قدر کو سمجھیے۔ قدر سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے اچھی طرح انجام دیجئے۔ اچھی طرح انجام دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے تقرب کی نیت سے انجام دیجئے، چونکہ خدا نے کہا ہے اس لیے انجام دیجئے۔ پھر کوشش کیجئے کہ اس کام کو انشاءاللہ بہترین طریقے سے، ٹھوس اور مستحکم طریقے سے اور جدت عمل کے ساتھ انجام دیں۔ اس کام کی قدر کو سمجھیے، بہت گراں قدر کام ہے۔ واقعی آپ کے کام کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک اور سفارش حجاج کرام سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خود کو اس روحانی ماحول سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کریں۔ انسان ہمیشہ تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیے، جب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے وضو بھی کریں، اذان بھی کہیں، اقامت بھی کہیں، ان میں سے کوئی بھی نماز کا حصہ نہیں، لیکن ہمیں نماز کی مقدس وادی میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے، ہمارے دل کو نرم کرتا ہے۔ لہذا تیاری کرنا چاہیے۔ جو حج بغیر تیاری کے کیا جائے، ممکن ہے وہ زیادہ فائدہ مند ثابت نہ ہو۔ حج کے بعض احکام میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ حج کے پہلے سفر میں آپ کو اپنے بال منڈوانے ہوتے ہیں۔ حلق یعنی بال منڈوانا واجب ہے۔ مستحب ہے کہ کچھ عرصے پہلے سے اپنے بال بالکل بھی نہ کٹوائیے، تاکہ وہ اچھی طرح بڑھ جائیں، پھر وہاں منڈوائیے، وہاں جا کر کٹوائیے۔ یہ اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرنا ہے۔ سر کے بال جب بڑے ہو جاتے ہیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں، زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، بہتر لگتے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے منہ موڑنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اس ماحول کے لیے تیار کیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، حج کی آیتوں کے ذکر کے ذریعے، حج میں جو مفاہیم پائے جاتے ہیں ان پر توجہ کے ذریعے، کعبے کی زیارت کے اشتیاق کے ذریعے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر اور اولیاء معصومین کی قبور کی زیارت کے اشتیاق کے ذریعے، جو حج کا تتمہ ہے، تو یہ ایک نقطہ ہے کہ حج کے مقدس وادی میں داخل ہونے کے لیے خود کی تیاری اور اپنے دل کی تیاری کرنا اچھی بات ہے، لازمی ہے۔ ایک اور سفارش یہ ہے کہ خود اس سفر میں ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کئی بار کہی ہے کہ بازاروں میں گھومنا عیب ہے۔ جس نیت سے بھی بازاروں میں گھومیے، عیب ہے۔ مثال کے طور پر ہم بہانہ تیار کرتے ہیں، یہ کہیے کہ نہیں، فلاں چیز خریدنا ضروری ہے، نہیں ضروری نہیں ہے۔ اپنے وقت کو ان بازاروں میں صرف کرنے کے بجائے ہم زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ کہ یہ مقام ایسے ہی الفاظ کا ہے۔ وقت کو ان بازاروں میں، دکانوں میں، گھومنے میں، شاپنگ میں صرف کرنے کے بجائے، اس شخص کے لیے جس کے لیے آپ تحفہ خریدنا چاہتے ہیں، جائیے دو رکعت نماز مسجد الحرام میں پڑھیے، جائیے اس کے لیے کعبے کے گرد ایک طواف کیجیے، جائیے وہاں اس کے لیے دعا مانگیے، اس شخص کے لیے قرآن کا صفحہ پڑھیے۔ اصل تحفہ یہ ہے۔ وہ چیز جو آپ وہاں تحفے کے طور پر خریدتے ہیں، جو ملکی پروڈکٹ سے زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہے، ملکی مصنوعات بہت ساری چیزوں میں ان سے بہتر بھی ہوتی ہیں اور سستی بھی، اسے اپنے ہی ملک میں خرید لیجیے۔ اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، تحفہ دینا اچھا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، تو یہیں سے خرید لیجئے۔ وہاں کیوں خریدتے ہیں، کس کی مدد کے لیے اور کس قیمت پر، مادی اور مالی قیمت کے علاوہ کس روحانی اور معنوی قیمت پر، تو یہ بھی ایک سفارش ہے۔ ایک اور بات اتحاد سے متعلق ہے۔ حج اسلامی امت کے اتحاد کا مظہر ہے۔ کوشش کیجئے کہ یہ اتحاد ٹوٹنے نہ پائے، پوری کوشش کیجئے کہ یہ اتحاد باقی رہے۔ آئمہ علیہم السلام جا کر مسجد الحرام میں نماز پڑھانے والے پیش نماز کی نماز جماعت میں شرکت کرتے تھے، امام صادق علیہ السلام شرکت فرماتے تھے، جان بوجھ کر شرکت کرتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں یہ کس لیے ہے۔ ہم یہ باتیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم مسلسل سینکڑوں بار یہ بات دہراتے ہیں، لیکن پھر کہیں سے کوئی شیعہ اور سنی اختلافات اور تنازعات کے بارے میں آواز بلند کر دیتا ہے۔ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیوں دشمن کے حق میں کام کرتے ہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ انگریزوں کا ہنر ہی اختلاف پیدا کرنا ہے؟ انگریزوں نے ہمیشہ جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے ان میں سے ایک شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات ہیں، دھیرے دھیرے دوسروں نے بھی سیکھ لیا ہے۔ اور اب آپ ان امریکی تھنک ٹینکس، سیاسی اور دوسرے تھنک ٹینکس، ان سب کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو تجزیے کرتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ فلاں لوگ شیعہ ہیں، فلاں جگہوں پر شیعہ ہیں، فلاں مقامات پر سنی آبادی ہے اور فلاں قومیں سنی ہیں، ان تک بھی شیعہ سنی کی باتیں پہنچ چکی ہیں۔ یہ نہ کیجئے، نہ کریں، اخوت سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریے۔ جی ہاں، اختلاف رائے موجود ہے، اعتقادات میں بھی اختلاف نظر ہے، عقائد میں بھی ہے، لیکن اشتراک بھی ہیں۔ ہمارے درمیان اتنے زیادہ اشتراکات موجود ہیں، ان سب کو یکسر نظر انداز کر دیں اور اختلافات کے چکر میں پڑ جائیں، یہ سب کسی قیمت پہ نہ ہونے دیجیے، یہ سب نہ ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے قافلوں کے اندر نماز جماعت کو ممنوع قرار دیا، پھر کہا نہ کیجیے، مت کیجیے، جائیے وہاں جا کر سب کے ساتھ نماز پڑھیے، جائیے مسجد الحرام میں نماز پڑھیے۔ یہ اسی اتحاد کے لیے ہے، اس اتحاد کو جتنا زیادہ ممکن ہو بڑھائیے، اس میں اضافہ کیجیے۔ وہ چیزیں جو اتحاد کا سبب بن سکتی ہیں ان میں سے ایک اچھا اور تشریح کرنے والا رابطہ ہے۔ رابطہ اچھی چیز ہے، اتحاد کا سبب بننے والی چیزوں میں سے ایک ان قاریان محترم سے استفادہ کرنا ہے۔ میں نے سنا کہ اس سال بھی الحمدللہ کچھ قاری حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ یہ قاریان محترم جائیں، تلاوتیں کریں، کلام اللہ سننے والے محظوظ ہوں۔ جیسا کہ میں جب بھی قاریان قرآن کی تلاوتیں سنتا ہوں، ان کی تلاوت اور قراءت سے واقعی بہت زیادہ لذت محسوس کرتا ہوں۔ اتحاد پیدا کرنے والے کاموں میں سے ایک یہی ہے، قرآن مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا سبب ہے، اور اسی طرح کے دوسرے کام۔ ایک اور مسئلہ صہیونیوں کا مسئلہ ہے، مطلب یہ کہ آج صہیونیزم کی مصیبت عالم اسلام کے لیے فوری اور ہنگامی مصیبت ہے، یہ ہمیشہ سے مصیبت رہے ہیں۔ جعلی صہیونی حکومت کی تشکیل سے پہلے بھی، اس وقت بھی دنیا میں صہیونی سرمایہ دار سب کے لیے مصیبت تھے، لیکن اس وقت عالم اسلام کے لیے خاص طور پر مصیبت ہے۔ اسے سامنے لانا چاہیے، انہیں عیاں کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، جیسے بھی آپ کو آتا ہے، جس طرح بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں بیان کیجئے۔ یہ لوگ اور یہ حکومتیں، عرب حکومتیں جنہوں نے صہیونیوں سے ہاتھ ملایا، مسافہ کیا، گلے لگے، میٹنگیں کی، انہیں اس کام سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہیں نقصان کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی اقوام مخالف ہیں، عرب اور غیر عرب سب کے سب۔ میں نے عرب کہا، بعض غیر عربوں نے بھی یہی کام کیا ہے، ان کی اقوام بھی مخالف ہیں۔ یہ لوگ وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کافی پیتے ہیں، ان کی اقوام وہاں ہاتھ بلند کر کے نعرے لگاتی ہیں، تو یہ ان کے نقصان میں ہے۔ اس کے علاوہ صہیونی حکومت انہیں نچوڑ لے گی، چوس لے گی، انہیں لوٹ لے گی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور انہیں پتہ نہیں چل پا رہا، البتہ کچھ عرصے بعد ان کی سمجھ میں آ جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ اس وقت تک بہت دیر نہیں ہوئی ہوگی۔ ان باتوں کو سامنے لانا چاہیے۔ وہ واحد چیز جو ان حکومتوں کو اس کام پر مجبور کرتی ہے وہ امریکہ کی مرضی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی مرضی کے مطابق عمل کریں، کیونکہ امریکہ کا دل چاہتا ہے، اس لیے یہ لوگ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کا دباؤ ہے، اس لیے یہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہی بات ہے، ورنہ ان کے لیے واقعی کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور دوسری بات میزبان حکومت کی ذمہ داری کی ہے، کچھ سنگین ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہیں۔ مکہ ان کی ملکیت تو نہیں ہے، مکہ سبھی کا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، وہ جو وہاں رہ رہا ہے، وہ جو باہر سے آیا ہے، سب برابر ہیں، سبھی کا ہے، اس حکومت کا تو نہیں ہے۔ بہرحال ایک حکومت نے وہاں حکمرانی حاصل کر لی اور وہاں کے امور اپنے ہاتھ میں لے لیے، لہٰذا اسے اپنی مصلحت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ عالم اسلام کی مصلحت کی بنیاد پر اور اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا جیسے بعض اخراجات میں اضافہ وغیرہ، یہ وہ کام ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پھر حجاج اور زائرین کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہیے۔ میں دنیا کے تمام حاجیوں، خاص طور پر ایرانی حجاج کی سیکیورٹی کا سنجیدگی سے مطالبہ کرتا ہوں۔ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ اس سیکیورٹی کو یقینی بنائیں اور ماضی کے سانحات کا اعادہ نہ ہونے دیں۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ حج سے متعلق امور کے آپ عہدے داران اور ذمہ داران، یہ دیکھیے کہ آپ حج کے سفر کے وقت کو کب کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت 20 سے 25 دن لگتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کیا اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کوئی کام ناممکن تو نہیں ہے، اس کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس کا راستہ تلاش کیجئے، اگر ممکن ہو تو حج کے وقت کو کم کیجئے۔ جب آپ حج کے وقت کو کم کر دیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی وہاں زیادہ دنوں تک رہنا چاہے، زیادہ زیارت کرنا چاہے تو وہ رک جائے، لیکن اگر کچھ لوگ جلدی واپس لوٹنا چاہیں تو لوٹ سکیں۔ لہذا اس مسئلے پر کام کیجئے۔ حالانکہ آسان کام نہیں ہے، سخت کام ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن بہرحال اس پر کام کیا جا سکتا ہے اور سوچا جا سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ خداوند عالم آپ سبھی کو توفیق عطا کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا کہ اس بڑی، حساس اور اہم ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔